بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، بہمن کی 11، جنوری کی 31 اور رجب کی 9 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ زحا کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے 27 دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 27 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ پہلا قدم ہے، ہم آگے بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ایران کی ترقی کا مستقبل انتہائی روشن اور اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 27 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، آئی جی پولیس اور کمانڈیٹ ایف سی سمیت جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پولیس کے دستے نے جاں بحق ہونے والوں کو سلامی بھی پیش کی۔ رپورٹس کے مطابق دھماکے میں جاں بحق 8 پولیس اہلکاروں کا تعلق 4 صدہ سے تھا۔ ڈی ایس پی ایف آر پی عرب نواز بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ پولیس لائنز میں واقع مسجد میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں 59 افراد جاں بحق اور 140 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ پہلا قدم ہے، ہم آگے بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں بھارت جوڑو یاترا کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی نے مہنگائی، بے روزگاری اور نفرت و انتہا پسندی کی سیاست کے موضوع پر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو جموں سے کشمیر کے سری نگر لال چوک تک یاترا نکالنے کا چیلنج دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر جموں کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں تو بی جے پی والے جموں کشمیر سے سری نگر لال چوک تک یاترا کیوں نہیں نکالتے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ لوگوں سے ملے لیکن لوگ خوش نہیں، ان میں کوئی جوش نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب میں جموں کشمیر کو دیکھتا ہوں
تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرا کشمیر سے آبائی رشتہ ہے، میرا خاندان کشمیر سے ہی الہ آباد جا کر آباد ہوا۔ جب میں اپنی آبائی ریاست واپس آیا تو کھلے دل کے ساتھ آیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال ہو، عوام کو جمہوری حقوق ملے اور یہاں کے مسائل اسمبلی میں حل کیے جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا ہے کہ ایران کی ترقی کا مستقبل انتہائی روشن اور اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کے روز صنعتکاروں، ایران کے پیداواری مراکز اور بیسڈ کمپنیوں کے سربراہوں اور ماہرین سے خطاب میں ملک کے مستقبل کی جانب پیداواری مراکز کے ماہرین کی پر امید نگاہ اور جوش و جذبے کو قابل قدر قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قدرتی ذخائر، جغرافیائی، بین الاقوامی اور سیاسی پوزیشن اور تعلیم یافتہ اور ماہر افرادی قوت پر مشتمل ایران کی طاقت ایسے روشن مستقبل کی نوید ہے جو موجودہ اندازوں سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس روشن مستقبل کے حصول کے لیے مسلسل اور تیز رفتار اقتصادی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت اور افادیت اور کاروباری سہولتوں میں اضافے کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی نوجوان سائنسدانوں کو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سرحدوں کو بھی پار کرنا چاہیے تاکہ 50 سال بعد بھی اگر کسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم آگے بڑھانا ہو تو ہر طرح کا علم اسے اس سرزمین اور فارسی زبان میں میسر ہو سکے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی جانب سے فلسطینی قوم کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے پیر کی صبح کو تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ سے ٹیلی فون پر الگ الگ گفتگو کی اور جنین پر صہیونی فوجیوں کے بہیمانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر خارجہ نے مزاحمتی تحریکوں کے سربراہوں سے گفتگو کے دوران فلسطینی شہیدوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور زور دے کر کہا کہ ایران ہر حال میں ملت فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ نے بھی فلسطین کی دلیر قوم کی حمایتوں کی خاطر اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم و ارادے کی قدردانی کی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے بھی ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان سے کہا کہ فلسطین کو اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم نے صہیونیوں اور ان کے اسلام دشمن اقدامات کے سامنے ڈٹے رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا ہے اور اس راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پینٹاگون کے ترجمان جنرل پیٹرک رائڈر نے تصدیق کی ہے کہ اصفہان کی تنصیبات پر حملے میں کوئی امریکی فوجی ملوث نہیں تھا۔ پینٹاگون کے ترجمان جنرل پیٹرک رائڈر نے تصدیق کی ہے کہ اصفہان کی تنصیبات پر حملے میں امریکی فوج ملوث نہیں۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق جنرل رائڈر نے اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ دریاسنا بعض دیگر امریکی حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ اصفہان واقعے میں واشنگٹن ملوث نہیں ہے۔ دریاسنا وال اسٹریٹ جرنل نے اتوار کے روز ایک خبر شائع کی اور ہفتے کی رات اصفہان میں وزارت دفاع کے ایک مرکز پر ناکام حملے کا ذمہ دار صہیونی حکومت کو قرار دیا تھا۔ اس اخبار نے امریکی حکام اور ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے ایران میں ایک دفاعی تنصیب پر خفیہ ڈرون حملہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ واشنگٹن اور تل ابیب ایران کے جوہری اور فوجی پروگرام سے نمٹنے کے لیے نئے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ اس امریکی اخبار کی رپورٹ ایسی حالت میں ہے کہ بعض دیگر ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ اور صہیونی حکومت کے علاوہ کسی اور کا کام ہے۔ اس حوالے سے سعودی چینل الحدیث نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ اصفہان میں حملہ ایک امریکی کارروائی تھی اور اس کا ہدف ایرانی بیلسٹک میزائلوں کا گودام تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے کیمیکل مواد بنانے والے کارخانوں پر سائبر حملہ ہوا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملہ قدس الیکٹرانکس ڈویژن نامی گروہ نے انجام دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قدس الیکٹرانکس ڈویژن نامی گروہ نے غاصب صہیونی حکومت کے کیمیکل مواد بنانے والے کارخانوں کے ملازمین کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنا مشغلہ تبدیل کر لیں۔ اس گروہ نے دھمکی دی ہے کہ آئندہ کے مرحلے میں ان کے جسم کو کیمیکل مواد سے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا اور فلسطینیوں کے خلاف ہر جرم کا ارتکاب کیے جانے کی قیمت چکانا ہوگی۔ حالیہ مہینوں کے دوران اسرائیل کی مختلف فوجی، سیکیورٹی، اقتصادی اور بنیادی تنصیبات پر بارہا سائبر حملے ہوئے ہیں۔ سائبر حملے اب کم خرچ میں طاقتور اور شدید حملوں کی جگہ کی جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ان حملوں سے اسرائیل کے سیکیورٹی استحکام کا بھرم ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے ملکی نظم و نسق کے ڈھانچے میں کی جانے والی تبدیلیاں اور خواتین پر سے بعض پابندیاں ہٹانے کے دعووں کے باوجود درجنوں خواتین آل سعود کی جیلوں میں غیر انسانی حالات میں زندگی گزار رہی ہیں۔ سعودی حکام نے 60 کے قریب خاتون سیاسی قیدیوں کو ان کی انسانی ضروریات اور صحت کی صورتحال کو نظر انداز کر کے سخت حالات میں حراست میں لے لیا ہے۔ خلیج 24 کے مطابق 12 سعودی خواتین کارکنوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے اور بہت سی سعودی خواتین آل سعود کی جیلوں میں غیر انسانی صورتحال میں ہیں اور ان میں سے بعض کو سزائے موت کا سامنا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ رہا ہونے والے کارکنوں کو گرفتار کیا جائے گا اور اگر وہ اپنی پرامن سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے تو انہیں طویل قید کی سزا سنائی جائے گی۔ سعودی خواتین کارکنوں میں سے ایک یاسمین الغفیلی ہیں جنہیں مئی 2021 میں ٹویٹس کی وجہ سے گرفتار کر کے زبردستی لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے سے پہلے یاسمین الغفیلی نے ٹویٹر پر انسانی حقوق اور قیدیوں کی آزادی اظہار رائے کے دفاع میں ٹویٹ کیا تھا لیکن ان کی شناخت ہونے کے بعد انہیں سیکیورٹی فورسز نے القسم علاقے سے گرفتار کر لیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ سعودی خاتون کارکن کی حراست کی جگہ کو ظاہر کیا جائے لیکن آل سعود حکومت نے اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم سند نے بتایا ہے کہ جبری گمشدگی ان ہزاروں سعودیوں کا مقدر ہے جو سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کے منصوبوں اور پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اکتر آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پشاور میں خوفناک دہشت گردانہ بم دھماکہ، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ آج پشاور میں یعنی پیر کو پولیس سویلائنس کی مسجد میں خوفناک خودکش دہشت گردانہ بم دھماکہ ہوا جس میں تازہ ترین اطلاع کے مطابق 47 افراد جاں بحق ہوئے جس میں بیشتر پولیس اہلکار شامل ہیں جبکہ 150 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یوں تو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، لیکن آج جس طریقے سے پیر کو پشاور میں دہشت گردی کے عفریت نے سر اٹھایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی حکام سے سیاستدانوں، سیکورٹی ایجنسیوں، فوج، پولیس اہلکاروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ جس نے پورے پاکستان کو دہلا کر رکھ دیا، نہ صرف پاکستان بلکہ اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے دہشت گردی کے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ کیا ضرب عضب جیسا آپریشن دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ اور کیا تحریک طالبان پاکستان جو کل عدم تنظیم ہے، اس نے جنگ بندی کے خاتمے کا جو اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی جانب سے یہ سب سے بڑا ایک اشارہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کا، یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل اور عناصر ہیں یا دوسرے گروہ ہیں؟ بہرحال یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پشاور میں پولیس لائنز کے قریب واقع مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے، جبکہ مزید اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پشاور کے مسجد میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا، تاہم بعض خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پلانٹیڈ بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ریڈی ریڈنگ اسپتال LRC کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد میں ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 32 ہو گئی ہے اور 147 افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کمشنر پشاور ریاض محسود نے بھی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد کے اندر ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور صرف ایمبولینس اور امدادی کاموں میں مصروف اہلکاروں کو علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کیپٹل سٹی پولیس افسر CCPO پشاور محمد اعجاز خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے کے بعد مسجد کی چھت منہدم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے کی نوعیت سے متعلق ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، بارود کی بو آ رہی ہے، تحقیقات جاری ہیں، جائزہ لینے کے بعد ہی وجہ کی تصدیق ہو سکے گی۔ CPO پشاور نے کہا کہ دھماکے کے وقت وہاں 300 سے 400 کے درمیان پولیس اہلکار موجود تھے۔ CCPO نے کہا کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ کہیں سیکورٹی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے سانحہ پشاور کی مذمت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سانحہ پشاور کی پاکستان کی سبھی سیاسی اور مذہبی شخصیات نے مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان اور کل عدم تحریک طالبان کے درمیان جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اگرچہ دہشت گردی کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں، مگر پیر کو پشاور میں ہونے والا خوفناک دھماکہ اپنی نوعیت کا پچھلے کچھ عرصے میں پہلا دہشت گردانہ دھماکہ ہے۔
جی ناظرین، چلتے ہیں سیدھے پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب جاوید رشید صاحب، اور ہمارے ساتھی پاکستان سے ایک اور سینئر اور کونہ مشق صحافی و تجزیہ نگار موجود ہیں، رابطے میں ہیں، محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں فوزیہ شاہی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی ظاہر ہے کہ میں سوال نہیں کروں گا، آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا آج کے واقعے پر۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جس طرح انسانی ہلاکتیں، بلا شبہ ہم نے ماضی میں بھی بہت زیادہ اس قسم کی صورتحال سے ہم گزرے ہیں، اور سب سے بڑا سانحہ جو 2014 میں ہوا تھا، ایک اسکول کے اس میں بچوں کے ساتھ جو ایک دہشت ناک قسم کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے ہم نے جو بھی ایک ایکشن پلان بنایا۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج کا جو واقعہ، جس طرح آپ کی رپورٹ میں بھی ظاہر ہے کہ آپ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں متاثر ہوئے ہیں یا ان میں شہید ہوئے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زخمی جو ہیں وہ بھی بہت کریٹیکل حالت میں ہیں، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔
یقینا
اس کے ساتھ جو بڑا بات ہے کہ TTP نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہ ابھی تک اسی بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک خودکش تھا یا کوئی ڈیوائس لگائی گئی تھی یا کوئی پلانٹ تھا، ابھی تک اس پہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن امکان یہی کیا جا رہا ہے کہ خودکش تھا جو اگلی صف میں کھڑا تھا، اور جو ہی تکبیر ہوئی ہے، نماز شروع کی گئی ہے، تو اس میں انہوں نے اس نے خود کو بلاسٹ کر لیا. واقعے کی نوعیت, جگہ, تعین جو ہے اس نے بہت سے سوالات پیدا کر دیے. یقیناً اس قسم کے جو واقعہ ہے, یہ کہنا کہ سیکورٹی لیبس ہے یقیناً ہے. اب حادثے کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی لیبس نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سیکورٹی لیبس مکمل طور پہ ہے, اور خاص طور پہ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی اور یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں بھی کوئی امکان نہیں. اور وزیر جو دفاع ہے انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے آج کہ افغانستان سے اس کے کچھ جو ہے وہ رابطے ملے ہوئے لگتے ہیں کچھ دہشت گردی کے حوالے سے. بہت سنجیدہ بات یہ ہے کہ افغانستان کے جب یہ حکومت آئی ہے تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ علاقے کے ممالک, لیکن پاکستان نے کچھ آگے بڑھ کے بھی کوشش کی تھی کہ اس کو ایک ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی یہ نرم گوشہ رکھا گیا تھا, اور پاکستان اس سلسلے میں کچھ سطح پہ کوشش بھی کر رہا تھا. ایسی صورت میں اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے, ٹی ٹی پی کو کوئی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ علاقے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک بہت زیادہ توجہ کی بات بھی ہے, اور ان کے لیے بھی الارمنگ صورتحال ہے کہ علاقے کے دیگر ممالک بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان جو ابھی تک اس کا سٹیٹس ڈیفائن نہیں ہو سکا, اس سٹیٹس میں اگر افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ علاقے کے ممالک کو متحد ہو کر افغانستان کے اس رویے کی نہ صرف مذمت کرنی پڑے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو ایک نرم گوشہ رکھتے ہوئے تعلقات کی بات کی جا رہی ہے اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ایک اور سینئر تحریری نگار جناب جاوید رشید صاحب. السلام علیکم جناب. جاوید رشید صاحب, ظاہر ہے کہ یہ پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں ظاہر ہے کہ دھماکہ ہوا ہے, اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش تھا یا پلانٹڈ تھا, یہ تو ظاہر ہے کہ صورتحال ابھی واضح نہیں ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب پولیس لائن محفوظ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے, جہاں سیکورٹی ایجنسیاں, جہاں سیکورٹی کے لوگ رہتے ہیں, وہاں پر یہ دھماکہ ہوا اور وہاں ہی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, تو عوام میں احساس تحفظ کیسے پیدا ہو سکے گا؟
بہت شکریہ بھائی آپ کا. یہ واقعہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے مسلمانوں کی شہادت ہو گئی اور اتنے جو ہے اس میں زخمی ہو گئے. یہ جو ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ آج سے 30-35 سال پہلے جب افغانستان اور پاکستان اور رشیا کا جو معاملہ آیا ہے, آج تک پاکستان جو ہے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے. یہاں مسلسل جو ہے وہ مختلف اینگل سے جو ہے دھماکے, دہشت گردی, طرح طرح کی وارداتیں یہاں مسلسل ہو رہی ہیں. 30-35 سال سے پاکستان کو سانس لینے کا یہاں موقع نہیں ملا ابھی تک. یہ اتنی یعنی گمبھیر بات ہے کہ آج تک جو ہے ہمارے اپنے حکمرانوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے جو ہے پہلے وہ مجاہد بناتے ہیں, بعد میں پھر ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, اور دہشت گرد کہنے کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائیاں کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور ان کو صرف کم بھی کرتے رہتے ہیں. آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پرانا ایک وتیرہ ہے, چلا آ رہا ہے سلسلہ. ایک صبح سرحد کے اندر جو ہے وہ یہاں پختونخوا میں یہاں یہ اکثر اس طرح کے واقعات اور یہ ہوتے رہتے ہیں. خود افغانستان کے اندر بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. یہ پورا خطہ جو ہے اس وقت وہ بہت بری طریقے سے داعش کی لپیٹ میں ہے, اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ, نہ سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. داعش جو ہے وہ بہت گھناؤنے انداز میں یہاں امریکہ نے اس کو داخل کر دیا ہے افغانستان کے اندر, اور وہ طرح طرح سے اپنے نمائشوں کے ذریعے سے جو ہے وہ.
تو داعش کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں جو منتقل کیا ہے داعش کو, وہ امریکہ نے منتقل کیا.
جی دیکھیے, داعش جو ہے وہ امریکہ کا ہی ایک ایجنڈا ہے. امریکہ کی جو سی آئی اے ہے وہ ان کے رابطوں میں ہے, اور وہی اس کے تمام اس کی دیکھ بھال, اس کے معاملات سارے چلاتے ہیں, ان کو اسلحہ وغیرہ اور جو ٹارگیٹ دیتے ہیں وہ بھی ان کو وہیں سے ملتے ہیں. یہ اس وقت یہ کوئی دھپی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے خلاف تو جو ہے امریکہ تقریباً پچھلے 4 برسوں سے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا جائے, خوف زدہ کیا جائے, ڈرایا دھمکایا جائے, اور وہ مسلسل کاروائی کے لیے پشاور کا سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. بہرحال اس وقت پاکستانی حکومت, عوام اور فوج سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, اور عوام کی جو جان و مال و سلامتی اس کی ذمہ داری بہرحال حکومت پر عائد ہوتی ہے اور حکومت بہرحال اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عزم کا اعلان کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر ملتا ہے۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبر کی تین قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر، خداوند عالم کی اطاعت پر صبر، اور گناہ و نافرمانی کے مقابلے میں صبر. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، قرآن و احادیث میں صبر اور شکیبائی کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے، جو واقعاً ایک الہی اخلاقی اور انسانی مسئلہ ہے جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے، جو عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے. صبر حافظ دین ہے اور انسان کو حق و حقیقت کی نسبت بے توجہ ہونے سے روکتا ہے. صبر کے ذریعے انسان کے دل و جان میں طاقت پیدا ہوتی ہے. نیز صبر انسان کو شیاطین جن و انس سے حفاظت کرنے والا ہے. اگر سخت حوادث و ناگوار حالات جو دین و ایمان کو غارت کرنے والے ہیں، عبادت و اطاعت اور گناہ کے وقت صبر سے کام لیا جائے، تو انسان یہ سوچتے ہوئے کہ حوادث بھی قواعد الہی سے ہم آہنگ ہیں، ان کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنی نجات کے لیے دشمنان خدا سے پناہ نہیں مانگتا. عبادت و اطاعت خدا کے وقت اپنے کو بندگی کے مورچے پر کھڑا ہو کر استقامت کرتا ہے، اور گناہ و معصیت سے لذت کے وقت لذتوں کو چھوڑنے کی سختی کو برداشت کرتا ہے. اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خداوند عالم کی صلوات و رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی، چونکہ انہوں نے صبر کیا ہے. اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبر سے کام لے تو خداوند عالم اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جو شخص عفت و پارسائی کو اپناتا ہے تو خداوند عالم اس کو پارسائی تک پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص خداوند عالم سے بے نیازی طلب کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے. لیکن بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی چیز عطا نہیں ہوتی. حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم اپنی عاقبت کے خواہاں لوگوں کے لیے شیریں بنا دیتا ہے. جی ہاں، جو لوگ صبر کے سلسلے میں دیے گئے وعدے الہی کو سچ مانتے ہیں، خدا ان کے لیے حق کو آسان کر دیتا ہے. خدا کے لیے نیک کام انجام دو اور حقائق کا حساب کرو، جس کے نتیجے میں تم صبر کرو اور خدا سے مدد طلب کرو. صبر کے کڑوے پن پر صبر کرو اور باطل کی شیرینی سے فریب نہ کھاؤ. ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی مسئلے کے بارے میں نظر خواہی کی، تو امام علیہ السلام نے اس شخص کے نظریے کے برخلاف اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور امام علیہ السلام نے اس کے چہرے پر بے توجہی کے آثار دیکھے تو اس سے فرمایا، حق پر صبر کرو، بے شک کسی نے صبر نہیں کیا مگر یہ کہ خداوند عالم نے اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عنایت فرما دی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ جنت پر ناگواری اور صبر کا پہرا ہے، جس شخص نے دنیا میں ناگواریوں پر صبر کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جہنم پر خوشیوں اور حیوانی خواہشات کا پہرا ہے، چنانچہ جو شخص بھی لذات اور شہوات کے پیچھے گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام چیزوں میں صبر اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کا دین، ایمان، عمل اور اخلاق صحیح و سالم رہے اور انسان کی عاقبت بخیر ہو جائے۔ واقعاً انسان کے لیے کیا بہترین اور خوبصورت زینت ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے انسان کو چاہیے کہ مشق و تمرین کے ذریعے اپنے کو صبر سے مزین کر لے، گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرے تاکہ ہوائے نفس، شیطانی وسوسے اور گناہوں کی آلودگی سے ہمیشہ کے لیے آسودہ خاطر رہے، کیونکہ صبر کے بغیر توبہ برقرار نہیں رہ سکتی اور اس کے سلسلے میں رحمت خدا کا تداوم نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید عمار حیدر صاحب فتح پور سکری یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، کافی دنوں سے خط لکھنے کا سوچ رہا تھا۔ آپ کے ترتیب کردہ پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں، صبح امید پروگرام سے دین و دنیا دونوں سنورتی ہیں، نہایت ہی عمدہ پروگرام ہے۔ میری تو گزارش ہے یہی کہ نوجوان بلکہ ہر فرد اس پروگرام کو ضرور سنے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ سامعین محترم، سید عمار حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
علامہ مجلسی بحر الانوار کے جلد نہم میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنی ازواج سے کہلوایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس مہمان کو فراہم کر دے۔ تمام ازواج نے عرض کی، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مسجد کا رخ کیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو آج اس کو کھانا کھلائے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات یہ شخص ہمارا مہمان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے لیکن میں مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ نے چراغ بجھا دیا اور اس طریقے سے اپنے منہ کو حرکت دیتے رہے کہ مہمان یہ سمجھے کہ گویا میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا، رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، اللہ تمہاری رات کے عمل سے بہت خوش ہے، اور ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام صبح امید، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے اچھروں کے، جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے اچھروں کے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 بہمن، 9 رجب اور 31 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 9 رجب سن 921 ہجری قمری کو ایرانی مورخ عبدی بیگ شیرازی ایران کے جنوبی شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ وہ نویدی کے نام سے معروف تھے۔ عبدی بیگ شیرازی سن 937 ہجری قمری میں جب 16 سال کے تھے تو دفتری ملازمت سے وابستہ ہو گئے، اور برسوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس ایرانی مورخ کی اہم ترین کتاب ایران میں صفوی سلسلے بادشاہت کے 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے۔ اس کتاب میں مذکورہ دور حکومت کے آغاز سے سن 978 ہجری قمری تک کے حالات کا ذکر ہے۔ نو رجب سن 963 ہجری قمری کو 10ویں صدی ہجری قمری کے ایک ممتاز عالم دین عز الدین سید حسین نے شہادت پائی۔ وہ سن 906 ہجری قمری میں لبنان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ایام جوانی میں مروجہ تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ عز الدین سید حسین نے اس دور کے فقہا سے قصبہ فیض کیا اور بلند علمی اور عرفانی مقام حاصل کیا۔ ان کو سن 963 ہجری قمری میں 9 رجب کو شہر سیدا میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اکتیس جنوری سن 1599 عیسوی کو ہندوستان میں پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کمپنی کے قیام کا حکم برطانیہ کی ملکہ الزبت اول نے دیا تھا۔ یہ کمپنی اس زمانے میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کا باعث بنی، اور اس نے جنوبی ایشیا کے زرخیز علاقوں میں برطانوی سامراج کے تسلط کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اس کمپنی کے ذریعے برطانوی حکومت جنوبی ایشیا میں اپنی استعماری سرگرمیاں انجام دینے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 250 سال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر برطانیہ کے مکمل تسلط اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سرزمین ہندوستان بھی برطانیہ کا ایک حصہ شمار کی جانے لگی، اور ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان اور برطانیہ کی ملکہ کی حیثیت سے تاج پہنا۔ اس طرح ہندوستان پر انگریزی سامراج کے سخت دور کا آغاز ہوا۔ اکتیس جنوری سن 1850 عیسوی کو چینی عوام کی سب سے بڑی تحریک جو تائی پنگ یعنی امن و سلامتی کی تحریک کے نام سے مشہور ہے شروع ہوئی۔ اس تحریک کے اسباب محنت کش طبقے کی بدحالی اور معاشرے میں پھیلی شدید غربت تھی۔ یہ تحریک خدائی فرمان کے نام کے تحت منچو خاندان کی حکومت کی سرنگونی کے مقصد سے آگے بڑھی، اور زمین کی منصفانہ تقسیم، مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات اور بھائی چارے کا اصول اس تحریک کے مطالبات تھے۔ تائپنگ تحریک 14 سال تک جاری رہی اور آخر کار بے شمار لوگوں کی ہلاکت، برطانیہ اور فرانس کی مسلحانہ مداخلت اور ان ملکوں کی طرف سے چین کے زمینداروں اور منچو خاندان کی حمایت کے بعد سرکوب کر دی گئی۔ اکتیس جنوری سن 1951 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر سیماب اکبر آبادی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام عاشق حسین تھا۔ وہ سن 1880 میں اکبر آباد یا آگرے میں پیدا ہوئے۔ ایف اے میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث تعلیم ترک کرنی پڑی۔ سن 1898 میں انہوں نے داغ کی شاگردی اختیار کی اور دبستان دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ 1921 میں سیماب اکبر آبادی نے تصنیف و تالیف کا ایک ادارہ قصر الادب کے نام سے قائم کیا، جس میں 9 مشق شعرا کے کلام کی اصلاح کی جاتی تھی۔ سیماب اکبر آبادی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سیماب اکبر آبادی بقول خود 284 کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ بھی کیا تھا، جو وحی منظوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ گیارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کی مسلح افواج نے آخری فوجی پریڈ میں حصہ لیا، جو محض ایک دکھاوا تھا۔ یہ فوجی پریڈ عوام میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لیے تہران کی سڑکوں پر کی گئی تھی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کو عوام نے ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بہت سے فوجی انقلابی عوام سے آمیلے اور شاہ کی جابر و ظالم حکومت سے اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس دن شاہ کی حکومت سے وابستہ بہت سے شاطر افراد، جنہیں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تہران کے وقت کے مطابق رات کے 3:30 بجے فرانس سے ایران کی طرف بذریعہ طیارہ روانہ ہوں گے اور 12 بہمن کو صبح 9:30 بجے تہران پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد ایران کے عوام لاکھوں کی تعداد میں بڑے شوق و ولولے کے ساتھ اپنے رہبر کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ فوج نے سارے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے سڑکوں پر نکل کر عملی طور پر کرفیو کو ناکام بنا دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.